وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض لوگوں کو عدم علم کی وجہ سے یہ اعتراض ہوتا ہے, اور بہت بڑا اعتراض ہے, کہ مسلمانوں میں تصوف جو ہے یا مراقبات یا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہندوؤں سے آئیں, اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہندو یوگی جو تھے وہ بڑے چلے کاٹتے تھے, اور بڑے مشکلیں اور بھوک پیاس کاٹتے تھے, اور مختلف قسم کے کمالات حاصل کرتے. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل لفظ تزکیہ ہے, تصوف کوئی شے نہیں ہے. تصوف لفظ تزکیے کے ترجمے کے طور پر استعمال کیا گیا. قرآن حکیم کا جب ترجمہ عجمی زبانوں میں ہوا تو قرآن نے جو عربی لفظ تزکیہ استعمال کیا تھا اس کا ترجمہ تصوف کیا تھا. تزکیہ کا مطلب عربی میں پاک صاف کرنا ہے, اور تصوف فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی صفائی کرنا ہے, پاکیزگی جیسے. اب کیونکہ ہم اہل عجم ہیں, ہم میں تصوف معروف ہو گیا اور اصل لفظ تزکیہ پس پردہ چلا گیا. انسان میں دو طرح کی قوتیں, ایک مادی وجود کی اپنی قوت ہے, اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے اور دماغ میں عجیب و غریب طرح طرح کی قوتیں. دنیا میں جتنی آپ ایجادات دیکھ رہے ہیں یہ سب دماغی کی کاوش ہے. مادی دنیا میں جتنی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں یہ ساری دماغ کی سوچ ہے, اور بے شمار عجائبات اس نے ایجاد کر لیے ہیں. اسی طرح دماغ کو اگر کسی جگہ پہ یکسو کر دیا جائے, یہ جتنے مجاہدے غیر مسلم کرتے ہیں اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغی قوت کو کسی ایک جگہ مرتکز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے مختلف شعبے ہیں, جیسے ٹیلی پیتھی ہے, ٹیلی پیتھی والے ایک موم بتی سے یا کسی چھوٹی سی روشنی سے مسلسل دیکھتے رہنے کا عمل شروع کریں گے, پھر وہ بڑھتے 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 شاید اتنی بھی قوت حاصل کر لیتے ہیں کہ گھنٹوں سورج کو دیکھتے رہتے ہیں. اس دیکھتے رہنے سے کیا ہوتا ہے, باقی ساری سوچیں کٹ کر دماغ ایک نقطے پہ مرتکز ہو جاتا ہے, اور بہت سے مادی عجائبات اس سے ظہور میں آتے ہیں. اور بہت بڑی بات ہے کہ وہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور بات دنیا کے دوسرے سرے کی کر دیتا ہے اور بات بھی ٹھیک ہوتی ہے. افریقہ کے غیر مہذب اور جنگلی قبائل میں ایک قبیلہ ایسا بھی پایا گیا جو اس دماغی قوت کو تربیت دے کر خود کو اس قابل بنا لیتے تھے کہ کہیں ادھر ادھر جاتے تو گھر والوں کے ساتھ وقت مقرر کر لیتے کہ فلاں وقت میں آپ سے بات کروں گا, تو ادھر وہ یکسو ہو کر بیٹھ جاتا, ادھر گھر والے یکسو ہو کر بیٹھ جاتے, تو کتنا فاصلہ بھی ہوتا اس کی بات یہ سمجھ جاتے اور جو یہ سوچتے وہ اس کے دماغ میں آ جاتے. لیکن یہ سب کچھ مادی قوت سے ہوتا ہے اور مادی وجود پہ مؤثر ہوتا ہے, یعنی زیر آسمان اور بالائے زمین جو کام ہم کسی مشین سے کر سکتے ہیں, جیسے ٹیلی ویژن سے یا ٹیلی فون سے دور کی بات سن سکتے ہیں, اسی طرح اگر ان دماغی قوتوں کو جلا بخشی جائے اور بھوک پیاس کاٹی جائے, نیند کم کی جائے, باتیں کم کی جائے, دماغ کو کسی ایک جگہ یکسو رکھا جائے, تو اس طرح کے عجائبات ضرور پذیر ہوتے ہیں. اور مغرب میں تو اب اس پہ بہت کام ہوا ہے اور وہ شعبدہ بازیاں دکھاتے بھی رہتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی دکھاتے ہیں کہ ایک شخص نے نگاہ مرکوز کی ایک گلاس پر اور اسے جیسے جیسے نگاہ اوپر اٹھاتا گیا گلاس بھی اوپر اٹھتا گیا, یا اس نے اسے دوسرے ٹیبل پہ رکھ دیا, اس طرح کی چیزیں ہوتی. بالکل یہی کچھ ہندوؤں کے پاس بھی, لیکن جو تصوف اہل اسلام کا ہے وہ بنیاد ہے اسلام کی. فرائض نبوت جس طرح قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چار فرائض نبوت ارشاد فرمائے گئے ہیں, ساتھ تھوڑے سلو کرو خود کی بھی کرو, جن میں پہلے دعوت اللہ ہے, یہ فرائض نبوت ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض میں سے ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ ہی کی باتوں سے, اللہ کی آیات سے, یتلو علیہم آیات سے. ویزکیہم, جو بھی قبول کرتا ہے اس کا تزکیہ فرما دے, اور اس کے بعد ویعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر انہیں اللہ کی کتاب اور اس کے مفاہیم حکمت کی تعلیم دیتے. تو یہ تزکیہ جو ہے یہ تعلیم کتاب و حکمت سے مقدم ہے اور ایمان لانے کے ساتھ اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ کریم نے وہ قوت ودیت فرمائی کہ اول و آخر ساری کائنات کے قلوب اسی قلب اطہر سے روشن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں اور بالواسطہ ساری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں. باقی انبیاء جو ہیں ان کو جو فیضان اور برکات نصیب ہوئی اس میں بھی توسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سارے نبی نبی ہیں لیکن حضور کے سارے امتی بھی, اور باقی امتوں کو جو برکات پہنچی اپنے انبیاء سے اس کی بنیاد بھی ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں ساری کائناتوں کے لیے، جہاں تک اللہ کی کائناتیں ہیں، جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، عالمین میں ایک اللہ جل شانہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ ہے سب کچھ شامل ہے. اللہ کے بعد اللہ کی ساری تخلیق جہاں تک ہے اس کے لیے رحمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قلب اثر میں وہ قوت تھی کہ روز اول سے تا بیست بھی جتنے قلوب منور ہوئے بنیادی طور پر وہ روشنی قلب اثر محمد الرسول اللہ سے حاصل کی گئی، اور جب خود مبوس ہو گئے تو نور علی نور ہو گیا. اب قیامت تک جو دل بھی روشن ہوگا وہ روشنی محمد الرسول اللہ سے. یہ بات عقل کی نہیں دل کی ہو رہی ہے، مادے کی نہیں روح کی ہو رہی ہے. ہندوؤں کے جتنے مجاہدے یا کوششیں یا محنتیں ہیں وہ مادی عقل میں کوئی کمال پیدا کرنے کے لیے، اور تزکیے کی ابتدا قلب سے اور روح سے ہوتی ہے. صوفیاء نے یہ طریقہ ضرور اختیار کیا کہ غذا کم کر دی جائے، کم سویا جائے، کم باتیں کی جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ کوئی بھوکھا رہے یا کوئی راتوں کو جاگتا رہے. یا بلکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت کے شوق میں شب بھر عبادت کرتے اور دن کو مزدوری کرنا ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عبادت بھی کرو آرام بھی کرو، تمہارے جسم کا بدن کا بھی تم پر حق ہے، عبادت کے وقت عبادت کرو، آرام کے وقت آرام بھی کرو، جو میسر ہو حلال پاکیزہ اچھا کھاؤ، لباس اچھا رکھو. بات چیت اچھی طرح، صحابہ کرام نے کاروبار بھی کیے، تجارتیں بھی کی، جنگیں بھی لڑی، جہاد بھی کیے، حکومتیں بھی کی، سیاست بھی کی. کون سا زندگی کا امر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش کف پام میسر نہیں؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت و مزدوری سے لے کر آپ نے اجرت پر بکریاں چرائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تجارتی قافلوں کی سربراہی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برادریوں کی جنگوں میں سمجھوتے اور صلح کرانے کا حصہ لیا، بیت اللہ شریف کے جھگڑے نمٹانے میں حصہ لیا، اور بعثت عالی کے بعد زندگی کے تمام امور میں حضور کے نقش کف پا آج بھی نور بکھیر رہے. جنگوں میں آپ جرنیل بھی تھے، دوستوں میں دوست بھی تھے، قاضی بھی تھے، مفتی بھی تھے، امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور ریاست کے امیر بھی تھے، حکمران بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دماغ کو جو دنیا سے الگ کر کے دماغی قوتوں کو جلا بخشنے کے لیے غیر مسلموں نے محنت کی، روح کو جلا بخشنے کے لیے تمام دنیاوی امور کرتے ہوئے محمد رسول اللہ نے ارواح اور قلوب کو جلا بخشی، اور اتنی روشنی بانٹی کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آئے یا آپ سلم کے عہد میں ایمان لائے اور آپ سے ان کی ملاقات ہوئی وہ صحابیت پہ فائز ہو گئے. صحابیت تو بظاہر مطلب تو صحبت یافتہ ہے، یہ اصطلاحی مطلب ہے، لغوی مطلب ہے. اصطلاح میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو صحبت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی غیر صحابہ میں سب سے افضل ہو، امانت میں، دیانت میں، نیکی میں، ورع تقوی میں، ہر طرح سے اللہ کے نزدیک جس کی عظمت موجود ہے. اب یہ صحابی بنانے کے لیے کتنا مجاہدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا؟ ایک نگاہ، وہ قلب اطہر جو ازل سے روشنیاں بانٹتا آ رہا ہے اور جس نے ابد تک بانٹنی ہے، جب سے دنیا بنی ہے سارا نور تقسیم کر رہا ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے اسے نور تقسیم کرنا ہے. اب اس کے سامنے جو آ گیا تو اسے تو وہ ایک لمحہ اس کے لیے تو وہ کافی ہے، بس صحابی ہو گیا. اب یہ شرف صحابیت جو ہے یہ تزکیے کی وجہ سے ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں تصوف کی وجہ سے. اگر تزکیے کا ترجمہ کریں تو تصوف بنتا ہے. تو یہاں تک تو سب کو مسلم ہے کہ یہ تزکیہ ہو گیا، لیکن اسی تزکیے کا نام تصوف رکھ دو پھر کہتے ہیں یہ ہندوؤں سے آ گیا. کیسی عجیب بات. پھر اس کا ایک اثر ہوتا ہے، غیر مذاہب کے لوگ یا کوئی مسلمان بھی اگر عقلی دماغی قوتوں کو جلا بخشنا چاہے اور اس طرح کی چلہ کشیاں اور مجاہدے اور شیطانی وظائف شروع کر دیتے ہیں، کفریہ کلمات، اس میں کچھ شیطان بھی مدد کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کا کردار تباہ ہوتا جاتا ہے. ان میں سے شرافت نکلتی جاتی ہے، برائی بھرتی جاتی ہے اور لوگوں کے لیے ایذا کا سبب بن جاتی ہے. یعنی اس کا عملی زندگی میں اصل یہ ہوتا ہے کہ عملی زندگی میں آدمی بدکار ہو جاتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے، عقیدے تباہ ہو جاتے ہیں. تصوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو بدکار بھی آتا ہے وہ اس کا سفر نیکی کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اب یہ سمجھ لینا کہ فلاں شخص اللہ اللہ بھی کرتا ہے اور وہ گناہ بھی کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ دن بھر میں 100 گناہ کرتا اور اللہ اللہ کرنے کے بعد 50 کر رہا ہو، تو آپ اس کے 50 گناہوں کو گنتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے واپس آیا اور کہاں پہنچ گیا. اور اگر اللہ نے اسے استقامت دی اور وہ کرتا رہا تو اللہ اس کی ان 50 سے بھی جان چھڑا دے گا، کیونکہ یہ تو ایک سفر ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والوں کا اور انہیں تاریکی سے نور کی طرف سفر کراتا ہے، نکالتا ہے تاریکی سے روشنی کی طرف. والذین کفروا یوم الطاغوت. اور جو کافر ہیں ان کا دوست ہوتے ہیں، ان کے دوست ہوتے ہیں شیطان. یخرجونہم من النور الی الظلمات. انہیں نور سے روشنی سے اندھیروں اور تاریکیوں کی طرف لے کر وہ چلتے ہیں. یعنی جو اس جمیلے میں پڑتا ہے جو ہندوؤں سے آیا چلہ کشی اور وہ، تو عملی زندگی میں وہ برائی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اور جو تزکیے کی طرف آتا ہے عملی زندگی میں برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب رویہ ہے، جو دنیا کی زندگی میں تو ہم ایسا نہیں کرتے. مثلاً ایک بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، لیکن اگر اس نے ڈرائیونگ سیکھی نہیں ہے تو وہ گاڑی چلانے کی کوشش نہیں کرتا اور اسے کوئی باق نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں نے بھائی ڈرائیونگ نہیں سیکھی، مجھے ڈرائیور چاہیے. اس میں اسے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتا. دنیا کی زندگی میں جسے جو کام نہیں آتا وہ نہیں کرتا. دین کی جب بات آتی ہے تو جس نے دین کا کوئی ایک شعبہ بھی پڑھ لیا وہ سمجھتا ہے کہ جو اب وہی دین ہے جو میں کہتا ہوں. دین کے بھی بے شمار شعبے ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقہا ہیں، اسی طرح ایک شعبہ صوفیہ کا بھی، تزکیے کا بھی. اب جس نے سارا دین پڑھ لیا لیکن تزکیے کا نہ مطالعہ کیا، پھر یہ مطالعہ سے نہیں آتا، یہ ایک کیفیت ہے اور یہ حاصل کرنا پڑتی ہے، وارد کرنا پڑتی ہے دل پہ، اور جس نے یہ کیا ہی نہیں، میں نے آج تک ایک عالم دیکھا ہے، ایک عالم کے بارے مجھے علم ہے کہ اسے کسی نے حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں کسی نے فتوی حاصل کرنے کے لیے لکھا کہ یہ اس طرح کرتے ہیں جی، اور یہ کیا، اور اس کو یہ دین سمجھتے ہیں، اور اس کو ایک بندے نے جواب لکھا تھا کہ میں تصوف کے بارے کچھ نہیں جانتا، اس لیے میں اس میں فتویٰ نہیں دے سکتا. ورنہ جسے دیکھو وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے اور ایک فتویٰ دیے کرتا ہے. اور بالخصوص ہمارے وہ دانشور جو مغرب سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہ بہت زیادہ بھڑکتے ہیں اس پر. کچھ مقامی حضرات بھی ہیں، اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں تو نہیں آتا، ہم تو اس کو نہیں جانتے. بھئی جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، یا جو آپ نہیں جانتے وہ دنیا میں ہے. کتنی چیزیں جو ہم نہیں جانتے اور دنیا میں ہیں، ہمارا جاننا تو شرط نہیں ہے. اگر ہم نہیں جانتے تو یہ کمی ہم میں ہے. اب باہر جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں اسلامیات میں، تو مجھے ایک دفعہ کینیڈا میں مونٹریال یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا. مونٹریال کینیڈا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کے وسط میں مونٹریال یونیورسٹی ہے، بہت بڑا پورا شہر ہے یونیورسٹی بھی. وہاں کچھ طالب علم تھے، کچھ بچیاں کچھ بچے انڈونیشیا سے مسلمان تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی وہاں آنے کی. مونٹریال یونیورسٹی گیا، ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھی شعبہ جو ہے اسلامیات کا وہ کہاں ہے. اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر کے، ہمارے اسلام آباد میں بھی ہیں جو اسلامیات سے میں پی ایچ ڈی مونٹریال سے کر کے. تو پتہ چلا جی کہ شعبہ جو اس یونیورسٹی کا اسلامیات کا ہے وہ چرچ کے ایک حصے میں ہے، گرجا گھر ہے یونیورسٹی کا. وہ گرجا گھر بھی ایک پوری آبادی تھا، درمیان میں گرجا تھا، اور ارد گرد بہت بڑی عمارتیں. وہ جو اپنے مذاہب مختلف مذاہب میں یہودیت میں عیسائیت میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کے شعبے، ان میں کچھ کمرے اسلام کے لیے بھی تھے جو اسلام میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے. تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ جی 13 استاد ہیں جو اسلامیات میں پی ایچ ڈی کراتے ہیں، ان میں سے 11 یہودی ہیں، ایک خاتون اور ایک مرد، دو مسلمان ہیں، وہ بھی کینیڈین مسلمان ہیں. اب یہ جو پی ایچ ڈی کرائیں گے اور جو سمجھائیں گے، تو جس دن میں وہاں گیا تو زیر بحث مسئلہ یہ تھا ان کے کہ جب جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو پھر پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک فضول سا کام لوگوں پر آپ نے لاد رکھا ہے کہ اب صبح اس نے پاؤں دھوئے، جرابیں پہن لیں تو پھر وہ جرابیں اتارے اور وضو میں پاؤں دھوئے، اور یہ خامخواہ مولویوں نے یہ اوپر چڑھا دیا. تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ تو طے شدہ ایک مسئلہ ہے اسلام میں، اور جرابوں کی ایک خاص موٹائی رکھی گئی ہے کہ جس میں سے باہر کا اثر اندر پاؤں تک نہ جائے، تو اس میں مسا کر لیتے ہیں، وہ جو اتار کر دھونے کی ضرورت تو نہیں ہوتی. لیکن اگر اتنی پتلی ہو کہ باہر سے جو گردہ ڈسٹ اڑتا ہے یا باہر سے کوئی قطرہ گرتا ہے تو فوراً اندر گزر جائے، تو اس میں تو تحفظ کوئی نہیں، پھر اس میں تو اتار کر پاؤں دھونا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات اس کی پرواہ نہیں. جو میں عرض کر رہا ہوں یہ احناف کا ہے قاعدہ، اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ مطلق جراب ہو جتنے بھی باریک ہو اس پہ مسا کر لیتے ہیں. یہ فروعی اختلافات ہیں، اس کا بھی ایک جواز موجود ہے، پھر اس پہ بحث کرنے کی کیا. تو اس طرح کی بے تکے سے اعتراضات اترتے رہتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر. پڑھانے والے یہودی ہوتے ہیں اور پڑھنے والا اسلامیات میں پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، پھر وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ عیسائی ہوں یا یہودی، ان کے اپنے جو اہل علم ہیں یہ انہیں پادری کہتے ہیں، عیسائی اور یہودی انہیں ریبی کہتے ہیں، ان کے روحانی کمالات کا چرچا کرتے رہتے ہیں. بندہ تو بندہ رہ گیا، عیسائی فلمیں بنائیں گے تو اس میں صلیب کا کہیں نہ کہیں کردار ہوگا کہ صلیب کی وجہ سے فلاں صحت یاب ہو گیا، اور صلیب کی وجہ سے فلاں کا یہ کام ہو گیا، اور پادری کے پاس گیا اور اس نے کیا تو اس کا یہ کام ہو گیا. بلکہ وہاں ایک دفعہ مجھے نیو یارک سے سان فرانسسکو جانے کا اتفاق ہوا تو ہوائی جہاز کا 3 گھنٹے کا راستہ ہے، تو ہوائی جہاز میں بھی انہوں نے ایک فلم دکھائی کہ ایک عیسائی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ وہ بت بنا ہوا ہے، اور وہ بندے جمع کرتا ہے، جس کو وہ دونوں ہاتھ اس طرح لگاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس بت کے پہنچ چومتا ہے اور وہ فلاں بیمار ٹھیک ہو. پوری فلم 3 گھنٹے کی انہوں نے دکھائی، اس میں کمالات کے قائل ہیں. یہودی اپنے اہل علم کو ریبی کہتے ہیں، ان کے کمالات کے قائل ہیں، بلکہ جب تک وہ ریبی کوشر نہ کر دے، کوشر کو عبرانی کا لفظ ہے، جس طرح ہم حلال کہتے ہیں اس کا متبادل ہے، وہ کوشش نہ کرے تو کچھ کھاتے پیتے نہیں. اور ہمارے بعض مغرب میں رہنے والے مسلمان بھی یہودیوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں کہ یہ کوشر ہوتا ہے، ایک بات یہ بھی سمجھ لیتے کہ وہ کوشر کرتے کیسے، جانور ہے تو کاٹ کر گوشت رکھ دیتے ہیں، سبزی دال آٹا گھی ہر کھانے والی چیز کو وہ کوشر کرتے ہیں، وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، وہ ریبی آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک پتلی سی چھڑی ہوتی ہے، وہ کچھ بڑبڑاتا جاتا ہے منہ میں اور چھڑی سے اس چیزوں کو چھوتا جاتا ہے اور وہ کوشر ہو جاتا ہے، حلال ولال کو نہیں ہوتا. لیکن اس کے ریبی کے کمالات کے وہ قائل ہیں. جب مسلمانوں میں صوفیاء کا، اہل اللہ کا اور یا اللہ کا تذکرہ آئے تو کہتے ہیں یہ سارا فراڈ ہے. اپنے اپنے مذہب میں اپنے پیشواؤں کے کمالات کے سارے قائل ہیں. اسلام کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ہاں یہ فیشن ہو گیا ہے کہ جو بات مغرب کرے وہ بڑی مستند ہوتی ہے، حالانکہ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہوتا ہے جو مغرب والے بولتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی بولتے ہیں. ہم تو جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، ہمارے چہرے پہ تاثر جھوٹ کا اوپر آتا ہے، اور وہ ٹیکنیکلی پورے اعضاء و جوارے کو بھی اس طرح کی ایکٹنگ کر کے، آنکھوں ہاتھ ناک پاؤں کو بھی قابو رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ سچی سمجھے. اب جو ایک خدا کے بھی قائل نہیں رہے، اس میں بھی تثلیث کو داخل کر دیا، وہ کون سی بات سچی کریں گے، کون سی کھڑی کریں گے. ہمارے ہم جس کو سخت جھوٹا سمجھتے ہیں نا، پھر بھی ہمارے لوگوں کو ایک محاورہ ہے کہ بہت جھوٹا ہے، بس ایک بات ہے کہ اگر یہ کہے اللہ ایک ہے تو وہ تو ہے ہی ایک، ہو تو اس کی بات ماننی پڑے گی، باقی اس کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں. جسے ہم بہت جھوٹا سمجھیں اس کے پاس بھی ایک سچائی تو ہے، وہاں تو وہ بھی کھو گئی، اللہ کو بھی انہوں نے 3 میں بانٹ دیا. تو یہ ایک رواج ہو گیا ہے کہ دین پر عمل کی بجائے اعتراض تلاش کیے جائے اور دین سے فرار کی راہ تلاش کی جائے، اس لیے کہ دین کو ایک مشقت یا ایک بوجھ سمجھ لیا گیا ہے. یہ مشقت اور بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ مشتِ غبار کو اپنے بارگاہ میں حاضری اور حضوری کی شرف سے باریاب فرمائے. وہ دن میں 5 بار فرائض ادا کرے اور براہ راست اللہ کریم کو سجدہ کرے، اور پھر تصوف تزکیہ یہ ہے کہ اس عمل میں خلوص اور خلوص میں مزید گہرائی پیدا ہوتی چلی. اس کے لیے جو تھوڑا بہت وقت ہمیں سال میں یہ ملتا ہے، اس میں ہر ساتھی کو کوئی ایک دن کے لیے آتا ہے، کوئی 2، کوئی 10 کے لیے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس اجتماع میں جتنا وقت لگتا ہے اس میں دنیاوی امور کی طرف توجہ کم کی جائے، فارغ ہو کر آئیں اور فارغ ہو کر جا کر اپنے کام کریں. جس طرح ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں تو ہر طرف سے فارغ ہو کر تکبیر کہہ کر, اسی طرح تکبیر کہہ کر اپنے وقت کو شروع کریں اور پوری توجہ ذکر اذکار پر, تلاوت پر, اطاعت الہی پر. ایک ٹریننگ ہے, ایک تربیت ہے کہ ہمارے مزاج میں, ہماری عادتوں میں, ہماری فکر میں ایک مثبت تبدیلی آ جائے. تو کوشش کریں, یہ یاد رکھیں کہ یہاں جو وقت آپ لے کر آتے ہیں یہ حصول برکات کے لیے ہے. دنیاوی معاملات اور جھگڑے جھیڑے اگر آپ یہاں بھی لے آئیں گے اور انہی پر بحث کرتے رہیں گے تو جس مقصد کے لیے آئے اس میں نقصان ہے. زندگی خود ایک مسئلہ ہے اور کوئی ایسا انسان روئے زمین پر نہیں ہے جس کے ساتھ مسائل نہ ہوں, صحت و بیماری کے, مالی پریشانیوں کے, لین دین کے, گھریلو جھگڑوں کے, میاں بیوی کے جھگڑے, اولاد باپ بیٹوں کے جھگڑے, پڑوسیوں اور ملنے جلنے والوں. یہ زندگی کا ایک نظام ہے اور یہ اسی طرح چلتا ہے اور اسی کارزار میں آدمی کو دامن بچا کے گزرنا ہوتا ہے. تو کسی ایک کے لیے دنیا کا نظام نہیں بدلتا. انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماریاں بھی آئیں, صحت بھی آئی, اخلاص بھی آیا, امارت بھی آئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومتیں بھی کی اور انبیاء کو بے بسی اور ظلم سے قتل بھی کیا گیا. ہر طرح کے حالات و واقعات, ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس میں ہمیں وقت بسر کرنا ہے. اور سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ کریم سے وابستگی رہے, دل اللہ سے وابستہ ہو تو اس خارزار میں بھی راستے, محفوظ راستے بنتے چلے جائیں. اور اگر اللہ کا آسرا بھی چھوٹ جائے تو زندگی سوائے خارزار کے کچھ نہیں رہتی. تو جو وقت یہاں لگے اللہ توفیق دے اس میں کچھ ایسی ہم تربیت حاصل کر لیں کہ یہاں سے باہر جا کر بھی زندگی اس ڈگر پہ چل نکلے. زیادہ اوقات یاد الہی میں بسر ہوں, زیادہ اوقات. اور سب کا علاج یہ ہے کہ اللہ کریم سے وابستگی رہے, دل اللہ سے وابستہ ہو تو اس کارزار میں بھی راستے, محفوظ راستے بنتے چلے. اور اگر اللہ کا آسرا بھی چھوٹ جائے تو زندگی سوائے کارزار کے کچھ نہیں رہتی. تو جو وقت یہاں لگے اللہ توفیق دے اس میں کچھ ایسی ہم تربیت حاصل کر لیں کہ یہاں سے باہر جا کر بھی زندگی اس ڈگر پہ چل نکلے. زیادہ اوقات یاد الہی میں بسر ہوں, زیادہ اوقات درود شریف میں بسر ہوں, زیادہ اوقات اپنے اللہ کی حاضر